السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج ہم آپ کے سامنے درس دیں گے قرآن کی آخری 2 سورتوں کی تفسیر کا. عنوان ہے معوذتین کی مختصر تفسیر. معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی 2 سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. یہ 2 سوروں کو سورتین کہیں گے، معوذتین کہتے ہیں. معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی 2 سورتیں. اعوذ شروع کر رہے ہم اس سورہ کو، جب پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پناہ مانگتے ہیں ہم صبح کے رب کی، اور پناہ مانگتے ہیں ہم انسانوں کے رب کی. تو اللہ رب العالمین سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، تو پناہ مانگنے والی یہ 2 سورتوں کو کہیں گے سورتین، معوذتین. یہ دونوں سورتیں، کسی نے کہا مکی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ 2 سورتیں مدنی ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی. اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ حدیث ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 814. یعنی کیا کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسی کوئی صورت نازل ہی نہیں ہوئی. یعنی پناہ مانگنے والی سب سے بہترین صورت یہی ہے. اسی طریقے سے سنن نسائی میں حدیث نمبر 5434 ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تمہیں ان چیزوں میں سب سے بہتر چیز نہ بتاؤں جن کے ساتھ پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں. یعنی اللہ سے پناہ طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. تب ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر کہا میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کے ساتھ جنات وغیرہ سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 5434 ہے. یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ چل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جا رہا تھا, آپ اس وقت سواری پر تھے, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدم پر رکھا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھا دیجئے. آپ نے فرمایا تم ہرگز کوئی ایسی چیز نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے زیادہ اللہ کے قریب پہنچانے والی ہو. یعنی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 45 میں اللہ عز و جل نے کہا وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب کبھی قرآت کرتے ہیں قرآن کی وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ, اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں قرآت کرنے والے کے درمیان اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان میں پردے پر پردہ. اللہ نے کہا تو قرآن پڑھنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ ملے گی ہمیں یہ سوچ کر جو ہے اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن زیادہ سے زیادہ سیکھ کے اس کی قرآت کرنا چاہتے. تو یہاں پر بھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صورتوں کے بارے میں پوچھے پڑھا دیجئے سورہ یوسف اور سورہ ہود. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب پہنچانے والی یہ دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس, یعنی اللہ کی پناہ میں. یہ حدیث ہے سنن نسائی, سنن نسائی میں حدیث نمبر 954. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ پر یہی صورتیں پڑھ کر دم کرتی اور آپ ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہی دم کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتے اس امید سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیر دوں یہ جو میں صورتیں پڑھ کے دم کی ہوں تاکہ اس درد میں کوئی کمی ہو جائے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل تھا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5016. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز پڑھتے تھے اور جب کبھی آپ کو درد ہوتا آپ یہ پڑھتے تھے, لیکن مرض الوفات میں مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جب بڑھ گئی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5735 نمبر والی اگر آپ حدیث پڑھیں گے صحیح بخاری میں تو جی ہاں یہاں پر بھی وہ واقعہ ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ حدیث 5016. اور ایک حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے، دم کرتے، اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے. آپ اپنے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے پہلے، پھر اپنے سامنے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اور تین مرتبہ اسی طرح کرتے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 5017. تو مسلمانوں، سورہ فلق اور سورہ ناس سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے سکھایا بھی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کیا سنن نسائی والی. تو ہمیں چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے عمل کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ترجمہ ان چار آیتوں کا، ان تین آیتوں کا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ تین آیتوں کا ترجمہ سنیے، پھر اس کی تفسیر سنیے، پھر آگے کی آیتوں اور ترجمہ انشاءاللہ پھر سناؤں گا. قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں، اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی. فلق یعنی صبح، اور کئی معنی ہو سکتے ہیں. من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے آپ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، آپ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی جانب پناہ طلب کرتا ہوں، اور تمام مخلوقات کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، جنات ہیں اس میں، انسان ہیں، اور دیگر تمام مخلوقات کے شر سے آپ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، چاہے وہ حیوانات ہو یا جمادات، یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، آپ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر رہے ہیں ان تمام مخلوقات کے شر سے. اللہ رب العالمین سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں بھیانک تاریکی، رات کی بھیانک اندھیرے سے آپ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے، وہ تاریکی، وہ اندھیرا ہر جگہ داخل ہو جاتا ہے. اور چاند کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں بھی آپ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ غاسق جو لفظ ہے اس میں، ومن شر غاسق اذا وقب جو آپ کہہ رہے ہیں، تو آگے سمجھا رہا ہوں میں، آپ چاند کی برائی سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین. جب اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ یہی غاسق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ومن شر غاسق اذا وقب، یہی غاسق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اس میں گہن لگا ہو، یعنی جب اس میں گہن لگتا، لیونار اکلپس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، چاند گہن. تو غاسق جو لفظ ہے اس آیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاند کے شر سے پناہ طلب کرو، کیونکہ یہی غاسق ہے. یہ حدیث کہاں پر لکھی ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، یہ حدیث ہے ترمذی نے، حدیث نمبر 3366 ترمذی میں حدیث، اور مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے. اس لیے رات کے وقت جنوں اور انسانوں کے شیاطین جو چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور اس وقت کفر و فسق، شر و فساد، چوری، خیانت اور دیگر معاصی کا ارتکاب زیادہ کرتے ہیں، اسی طرح مشرکین اور اہل نجوم اور جادوگر چاند کی عبادت کرتے ہیں، اسے وسیلہ بناتے ہیں، اور بے شمار جادو اور کفریہ باتوں کا تعلق چاند سے جوڑتے ہیں. یہ جو نجومی کاہن جو ہوتے ہیں، یہ چاند کو پوجتے بھی ہیں، اور اس کو وسیلہ بھی بناتے ہیں، اور بہت کچھ کفریہ کام کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غاسق سے پناہ طلب کرو، یعنی چاند جب گہن لگے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے رہیں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے، کیونکہ رات کی تاریکی میں انسان اور انسانی شیاطین اور جنات شیاطین پھرتے رہتے ہیں اور بہت کچھ کفریہ کام کرتے ہیں. انسانی شیاطین میں چوری کرنے والے کچھ ہوتے ہیں اور بہت کچھ کفریہ کام کرنے والے کچھ ہوتے ہیں، جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جنات کی عبادت کر کے جناتوں کو خوش کر کے جادوئی کام کرنے والے کچھ ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے رات کی اندھیرے سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ چوتھی آیت ہے سورہ فلق کی، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی آپ پناہ مانگ رہے اللہ رب العالمین سے. گرہ یعنی جیتیں، ناٹ انگلش میں. جادوگرنیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ دھاگوں میں کچھ کپڑوں میں گیٹھیاں لگاتے ہیں اور کچھ جادوئی منتر پڑھ کے اس میں پھونکتے ہیں. یعنی میں ان جادوگر عورتوں سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونکتی ہیں اور ان میں گرہ ڈالتی ہیں، یعنی گیٹھیاں ڈالتی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام، ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا بطور دم پڑھی اللہ کے نبی پر. دعا کیا ہے وہ؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ میں دعا جو بھی پڑھا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر جان کی برائی اور ہر حاسد کی نگاہ سے اللہ تمہیں شفا دے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہیں دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے یہ دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 2186. تو کچھ لوگ اس 2014 فروری میں عجیب و غریب مسائل کھڑا کیے تھے حیدرآباد میں، اور میرے خلاف میں کچھ باتیں بول رہے تھے کہ دیکھیے آپ ہی کے مسجد کے جو ہے ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ رقیہ کرنا ناجائز ہے، اور آپ رقیہ کرتے ہوئے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور پھر جو ہے رقیہ سکھاتے ہوئے پھر رہے پوری دنیا میں، آپ کو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کا سلپ آف ٹنگ ہوا ہو، ایسا کہہ گئے وہ، اور انشاءاللہ ہم انہیں سے ڈائریکٹ مل کر بات کر لیں گے. ہم نے ایسا کہا ان بھائیوں سے، ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے ایک عالم، چاہے وہ عمری ہو، عمر آباد سے عالمیت کی سند حاصل کیا ہو 7 سال یا 10 سال یا 13 سال جو بھی لگا کر، یا محمدی ہو، ساؤتھ میں ایک مدرسہ ہے انڈیا کے، اسی طریقے سے مالیگاؤں منصورہ سے فارغ ہو، یا پھر بنارس میں جو جامع سلفیہ ہے، ہم اہل حدیثوں کا بہت بڑا مدرسہ ہندوستان کا الحمدللہ، وہاں سے فارغ سلفی ہو، یا مدینہ یونیورسٹی سے فارغ مدنی ہو، سن لیجئے کہ یہ علماؤں کے پاس جو فراغت حاصل کر رہے ہیں ان یونیورسٹیز سے، اور سند بھی حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ عالمیت کی فضیلت کی، ان کے پاس 100% شریعت کا علم نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجئے، جتنا علم انہوں نے حاصل کیے ہیں بس اتنا ہی علم ان کے پاس ہے. شریعت اسلام کا 100% علم ان کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بھی بہت ساری احادیث کا علم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے سامنے کچھ حدیث بیان کیے اور عمر رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث نہیں معلوم تھی، ایسا بھی ہوا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ 100% یہ عالم صاحب کو شریعت کا علم ہوگا، ایسا سمجھ لینا، سوچ لینا، دماغ میں اعتماد یقین کر لینا اس عالم کے تعلق سے، ایسا درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اس ٹاپک پر، اس عنوان پر علم نہ ہو، ان کی انگلی یا ان کی نظر اس حدیث یا اس حدیث سے نہیں گزری ہو، اس آیت کی تفسیر سے نہیں گزری ہو، سمجھ رہے؟ تو غلطی کر جاتے ہیں عالم، ایسا نہیں کہنا چاہیے عالموں کے خلاف میں کچھ بھی. ہو سکتا ہے بیان کرتے کرتے جو ہے فلو میں بیان کرتے ہوئے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو، انہوں نے ایسا کہہ دیا. میں نے کہا دیکھیے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی پر دم کیا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس وقت نمبر یاد نہیں تھا، پھر بعد میں بتا دیا. آج میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2186 صحیح مسلم. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے ہیں، کہا بسم اللہ ارقیق، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پر رقیہ کرتا ہوں، ارقیق دم کرتا ہوں. اور پہلے میں آپ کو سنایا حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر دم کر لیتے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس. جب آپ کا درد بڑھ گیا مرض الوفات میں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے ہیں. تو الحمدللہ سمجھ لینا چاہیے کہ رقیہ شرعیہ جو چیز ہے وہ جائز ہے، لیکن ایسے دم جھاڑ جس میں شرکیہ منتر پڑے جاتے ہوں وہ جائز نہیں ہے. آگے انشاءاللہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. خیر، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنو زریق قبیلے کے ایک شخص لبید بن اعصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 ہے جو میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں، صحیح بخاری. اس کا اثر آپ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بس اتنا ہوا کہ کبھی آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا. ایک دن یا رات میں، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی، ایک دن یا رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کی اللہ رب العالمین سے اور آرام کرنے لیٹ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے بولے کہ اے عائشہ، میں اللہ سے جو چیز جاننے کے لیے کوشش کیا، دعا کیا، جو چیز جاننا چاہا اللہ نے اس کی خبر مجھے کر دی. ایک فرشتہ آ کے میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، ایک فرشتہ آ کے میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا، ایک سوال کرنے والا ہے، دوسرا جواب دینے والا ہے. سوال کرنے والے فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے. پھر سوال کیا فرشتے نے کہ کس نے کیا، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم نام کے یہودی نے، جو بنو زریق قبیلے کا تھا، اس نے جادو کیا. پھر سوال کیا فرشتے نے کیا چیزیں لے کر جادو کیا، تو وہ فرشتے جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس کنگھی میں لپیٹے ہوئے بال لے کر جادو کیا، اور کھجور کے جو خوشے تھے اس کے اندر اس کو رکھ دیا. کہاں پر یہ جادو رکھا، بول کر فرشتے نے سوال کیا. تو پھر دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ذروان نام کے کنویں میں ان چیزوں کو رکھا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کچھ صحابہ کے ساتھ، اور پھر ان چیزوں کو زائل کرنے کے لیے. طبرانی کے اندر روایت ہے، اور تفسیر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی ہے کہ جو ہے فأتاه جبریل نزل به بالمعوذتین، اور جبریل میرے پاس آئے اور معوذتین لے کر آئے، فلق اور ناس. اور وہ آیتیں 11 تھیں، سورہ فلق کی 5 آیتیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں، اور اسی طریقے سے وہ گیتیاں بھی جو ڈالی گئی تھی وہ 11 گیتیاں تھیں. ہر ایک گیتی کھولتے ہوئے ایک ایک آیت پڑھے، جیسا 11ویں گیتی کھلی 11ویں آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے شفا مل گئی، وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. یہ طبرانی میں روایت. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی گئے تو اپنے صحابہ کو لے کر، اور پھر واپس جب تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا تھا گویا کہ اس میں مہندی گھول دی گئی ہو، اور کھجور کے درخت کی چوٹیاں ایسی معلوم ہو رہی تھی گویا کہ وہ شیطان کے سر ہوں. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے نکلوا کیوں نہیں لیا، یعنی وہ جادو کو کیوں نہیں نکال لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے عافیت دے دی، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اس لیے میں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان کوئی برائی پھیلاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے نکال کر دفن کر دیا جائے، تو اسے دفن کر دیا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2189 ہے. مسلمانوں، جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ لوگ جادو کا استعمال کرتے ہیں. جادو اگر کر دیا گیا تو جادوگر کے پاس جا کر جادو کے ذریعے سے جادو کٹتا، یہ عام کر دیے بات کو، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا کرنا گناہ ہے مسلمانوں. جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، جادو کے علاج کے لیے شرکیہ منتر پڑھنا، جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا کے متعلق سوال کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 3868 سنن ابو داؤد. اللہ کے نبی بھی فرما دیے جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا یہ شیطانی کام ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 پڑھیے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. کس نے کیا تھا جادو کا کفر؟ شیاطین کفروا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. لوگ سلیمان علیہ السلام کے طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے جادو کے ذریعے سے اپنی سلطنت کا پورا کام چلایا. غلط بات ہے، شیطان کا کام ہے جادو کرنا، اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے جادو کرنا. اور اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ جادو نہیں کرتے ہیں، اور اگر جادو ان پر کر بھی دیا جائے تو جادو کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے جادو کاٹنے کے لیے. مسلمانوں یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر عمل کرو، نہ جاؤ جادوگروں کے پاس. ایک اور حدیث صحیح مسلم، حدیث نمبر 2230، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوم 40 لیلہ. مسلمانوں نبی کیا فرمائیں، اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس یا کسی عامل بابا کے پاس گیا، یہ علاج کرنے والے جو ڈھونگی آج ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تعویذ گنڈے پلیتے نیمبو ناریل مرچی والے، اگر ان کے پاس ہم جا رہے ہیں تو اس حدیث کو پہلے سمجھ لیں. نبی نے کہا ایسوں کے پاس اگر کوئی جاؤ گے جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو عامل بابا بنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس اگر تم جاؤ گے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ اور ان سے صرف سوال کرو گے کسی چیز کے مطابق، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 لَيْلَةً 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. مسلمانوں اللہ اکبر، نماز تو معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز کو ہمیں ہماری موت تک فرض ہے اور نماز ادا کرنا ہے وقت پر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں. اور جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ کر رہا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 82. جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا ترک کرنا. جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ کر رہا ہے، سمجھ لو. تو نماز تو چھوڑنا ہے ہی نہیں، نماز کا ترک کرنا شرک اور کفر کا گناہ کرنے کے برابر ہے. تو بات یہ ہے جو بندہ ایسوں کے پاس جائے گا، غیب کی خبریں بتانے والے جو لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے مرد بہت سارے عورتیں جا رہے ہیں بہت لوگ امت محمدیہ میں ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں کہ میرے سونے کی چین گم گئی، میری بائک گم گئی، میری کار گم گئی، اب آپ بتائیے کہاں پر ہو. سبحان اللہ، یہ میری اولاد گم گئی، اس کی تصویر یہ ہے، تھوڑا سا بتائیے کہاں ہے. کیسے بتا سکتے ہیں؟ عالم الغیب کون ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ مسلمانوں جواب دیجئے، نہیں تھا. دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اس کی دلیل ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، اور اللہ ہی کو غیب کا علم ہے بس، اور کسی کو نہیں. یہ دلیل کہاں پر ہے؟ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65. قل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. کیا کہا رب نے؟ نہیں ہے کسی کو بھی علم غیب کا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سوائے اللہ کے غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. مسلمانوں، تو اب اگر ایسے باباؤں کے پاس جائیں گے اور علاج کروانے کے نام سے یا کسی چیز کا سوال کرنے کے نام سے کہ اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے، سوال کر رہے ہیں، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، صحیح مسلم حدیث 2230 سنا رہا ہوں، اگر سوال کریں گے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہو رہی. نماز تو وقت پر پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھ بھی رہے ہوں گے اور ایسوں کے پاس اگر چلے گئے صرف سوال کرنے تو 40 دن کی نماز گئی، قبول نہیں ہوگی اللہ کی. تو انشاءاللہ ہم تو نہیں جائیں گے، انشاءاللہ صحیح العقیدہ صحیح العمل عالم دین جو ہماری اہل حدیث مساجد میں ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے، ہمیں یہ خواب دکھا ہے کہ آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، ہم اس تکلیف میں مبتلا ہیں، کیا آپ کچھ حل قرآن اور حدیث سے بتا سکتے ہیں، کیا کوئی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں علاج کرنے والے کو آپ جانتے تاکہ آپ اس تک ہمیں پہنچا دیجئے یا ان کا کچھ کانٹیکٹ بتا دیجئے تاکہ ہم وہاں تک پہنچے اور اپنے یہ مسئلے کا حل تلاش کریں قرآن حدیث کی روشنی میں؟ ایسا سوال کریے، ایسے ڈھونگیوں کے پاس نہ جائیے مسلمانوں. اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنا 2230 صحیح مسلم کی، سوال کرنے پر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہو رہی. ان کے پاس جا کر اگر ان کی بات مان لیے تو کفر کرنے کے برابر گناہ کیا آپ نے. دلیل 3904 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد، 3904، جی ہاں سنن ابو داؤد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا نبی نے؟ جو کوئی بھی ایسے کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ مان لیا، تصدیق کر لیا اس نے جو کہا، اس نے کہا دیکھو تم پر جو ہے بری پری کا سایہ ہے، جبکہ پری وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتی مسلمانوں، جنات میں بھی عورتیں جنات ہیں، مرد جنات ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 143 پڑھ لیجئے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو ہمیں پڑھ کر جانا ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے. یہ حدیث، یہ دعا سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا کہ آج سبق دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنات میں مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں. تو پری وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، جنات عورت کبھی انسانی مرد میں داخل ہو سکتی ہے اور انسانی عورت میں کبھی جن مرد داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب کسی کے پاس چلے گئے تو وہ کچھ نہیں بھی رہا تو تم پر بری پری کا سایہ ہے اور بھوت کا سایہ وغیرہ ایسا بولتے. اب تم کو کیا کرنا پڑتا؟ ایک مٹی کی ہنڈی لینا ہے، اس کے اندر ایک کالی مرغی ذبح کر کے ڈالنا ہے، چار انڈے ڈالنا ہے، اس کے اندر بھلاوے کوڑیاں چیکیاں لے کے، پھر 1.25 کلو گوشت گائے کا یا ایکس وائی زیڈ کا یہ ڈال کر لے جا کر جو ہے دفنانا ہے قبرستان میں. یہ تماشے کرواتے، ایسے بہت سارے کام کرواتے ہیں. میں اس فیلڈ میں 6.5 سال سے ہوں، الحمدللہ تقبل اللہ، اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، آمین. رقیہ شرعیہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیا کیا لوگ کروا رہے اور لوگ آ کے بتا رہے کہ ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، انہوں نے ایسا کروا لیا، سبحان اللہ. تو یہ سب اگر ان کی بات تصدیق کر لیے، ان کی بات کو سچا مان لیے، انہوں نے جو کہا سچ ہے اور انہوں نے جو کروایا تعویذ پہننے کے لیے کہا پہن لیے، تو یاد رکھو مسلمانوں یہ کفر ہے. اگر ان کی بات مان لیے، سچ مان لیے ان کی بات کو کہ ہاں انہوں نے جو کہا بالکل سچ ہے، فقد كفر بما انزل على محمد، اس چیز سے آپ نے کفر کیا جو نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن اور حدیث. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604 میں ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے دو چیزیں دی، قرآن اور حدیث دونوں دی، تو وہ بندے نے قرآن حدیث سے کفر کیا، لہذا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں مسلمانوں، ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 5 نمبر والی آیت سورہ فلق کی، اس کا ترجمہ ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی اللہ سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں، اعوذ برب الفلق جب آپ بول دیے تو اور کس سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں آپ؟ کس کے شر سے؟ حاسد کے، حسد کی شر سے آپ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں. حسد کرنے والا دوسرے کے لیے برائی اور زوال نعمت کا خواہش مند ہوتا ہے، یعنی اگر میرے سامنے کوئی بہت زیادہ عروج پر ہے دولت کے اعتبار سے یا جس بھی طریقے سے، عہدہ وغیرہ، تو حسد کرنے والا حاسد جو ہے یہ چاہتا ہے، یہ خواہش مند رہتا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسا حسد کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھائے اور کسی قسم کی شرارت کرے، یعنی کچھ قدم اٹھائے، یعنی جا کے مرڈر کروانا چاہے یا جادو کروانے چلے جائے یا پھر کسی اور کے ذریعے سے دھمکی دینے کے کام کروائے. ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، سبحان اللہ. تو حسد کی بنا پر ایسے بڑے بڑے کام بھی کر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو جان رہا ہوں جادو کروانے نہیں پہنچے لیکن حسد جلن کی بنا پر بس اس بندے کو کیسے تکلیف دوں، صرف اپنے ہاتھ سے لے کر گئے اور دروازے کے سامنے اس کے گھر کے یا دکان کے نیمبو ڈال کے چلے گئے، کسی کو نہیں دکھا ان کا ڈال کر جانا، کیونکہ ایسے ٹائم انہوں نے ڈالا ہے وہ نیمبو یا وہ رائی وہ وغیرہ جو بھی چیز، جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، یہ حاسد شخص کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. اب وہ جو گھر والا بندہ ہے جو ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہ کی نعمتوں میں، وہ گھر کے باہر نکل کے دیکھ کر پریشان، یہ کون نیمبو رائی وغیرہ لا کے ڈالا؟ جادو وغیرہ کی نہیں رہتی، بسا اوقات صرف اور صرف تکلیف دینے کے لیے، ذہنی ٹارچر بولتے اس کو، ذہنی ٹارچر. وہ بندہ اب سوچ میں پڑ جانا، یہ کیا میرے گھر کے سامنے رائی آ رہی، نیمبو آ رہی، کوئی جادو کر رہا کیا؟ وہ ویسے ہی گھلتے چلے جانا اپنے اندر سوچ سوچ کے سوچ سوچ. تو حاسد شخص ایسے بھی حرکتیں کر جاتے ہیں. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس کی شرارت سے میری پناہ طلب کرو. یعنی اللہ نے کہا نا ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد جو ہے, تو ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے سورہ فلق پڑھتے ہوئے. مسلمانوں, حسد بہت بری چیز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. صحیح بخاری حدیث نمبر 6064. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے. رشک جو ہے دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے, ایک تو اس آدمی پر جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے, یعنی تہجد پڑھنے والا جو شخص ہے اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر, تو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اور دوسرا وہ آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رات اور دن میں مال کو اپنے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے, اللہ کے دین کے راستے میں بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتا ہے, ایسے شخص پر بھی آپ رشک کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5025. تو مسلمانوں, سورہ فلق کی تفسیر مختصر یہ ہے آپ کے سامنے. آپ نے جو کچھ بھی سبق آج سیکھیں سورہ فلق کی تفسیر میں اس کے مطابق عمل کریے. سورہ ناس کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا, کہو اے نبی, قل میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی. اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں کے رب کی. ملک الناس, انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس, انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, جنوں اور انسانوں میں سے. ان آیتوں کی تفسیر سن لیجئے, یہ 6 آیتیں ہیں سورہ ناس کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں, لوگوں کے بادشاہ حقیقی کی پناہ طلب کرتا ہوں, لوگوں کے اکیلے معبود تنہا معبود اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. کس کے شر سے؟ سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے. اس شیطان کی صفت یہ ہے کہ آدمی جب اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, اور جب غفلت سے چوکنا ہوتا ہے اور اپنے رب کی یاد کرتا ہے تو وہ شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہٹ ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے آپ اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں اور چھپ جاتا ہے. وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 200. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ یعنی وسوسہ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر, بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. مسلمانوں, وسوسہ دل میں آ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا, یعنی اس آیت میں اللہ نے کہا فاستعذ باللہ, بہترین دعا اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ وسوسہ جاتا رہے گا. مسلمانوں, من شر الوسواس الخناس کی تفسیر سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا تیزی کے ساتھ پیٹھ پھیر کر دور بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو واپس آ کر آدمی کے پاس یہ وسوسہ کرتا ہے، خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اسے یاد نہیں تھی. یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے نماز میں کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، یعنی کتنی رکعتیں نماز پڑھی. ایسا کرتا ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان میں حدیث نمبر 608. اللہ ہمیں بچائے ایسے شیطان سے جو وسوسہ کرے ہمارے نماز کے وقت، اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین. ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئی مسجد میں، تھوڑی دیر تک بیٹھ کر باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے جہاں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ تھا، تو وہاں سے دو انصاری صحابی گزرے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور تیزی سے آگے گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ کا یہ فرمانا ان پر شاق گزرا، یعنی صحابی دو گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، اور پھر کہا ان سے کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. ایسا کہا وہ صحابیوں نے اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی کی یہ بات کہنا ان کے گرا گزری. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. میں ڈر گیا. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے شیطان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے ساتھ آ رہے ہیں. سمجھ جانا مسلمانوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا ہمیں؟ کہ شیطان ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الاعتکاف میں ہے، حدیث نمبر 2035، اور یہی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7171 میں کوٹ کرتے رہتا ہوں اپنے بیان میں، 7171، لیکن یہ حدیث اس واقعے کے ساتھ جو ہے 2035 نمبر پہ صحیح بخاری میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے جنات کے، تو ان میں سے مرتبہ کے لحاظ سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ جن ہوتا ہے جو ان میں سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے. ان میں سے ایک جن آتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کیا، کذا وہ کذا، فلاں کام کیا، ایسا ابلیس کو آ کے شام کے وقت وہ جن کہتا ہے. دن بھر جو کچھ بھی اس کو کرنا تھا کیا، آ کے اب ابلیس کو خبر کر رہا، تو کہتا ہے ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ان میں سے کوئی آتا ہے، کوئی ایک جن آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کرا دی. تو ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2813. مسلمانوں کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس حدیث سے؟ کہ شیطان بہت سارے کام کروا رہا ہے اپنے لشکر جناتوں سے. اس کا تخت تو سمندر پر پانی پر ہے، اس کے لشکر جنات انسانوں کی زندگیوں کے اندر آ رہے ہیں اور گمراہ کروانے والے کام کروا رہے ہیں، اور ابلیس کے پاس وہ کوئی بھی کام زیادہ مرتبہ کے لحاظ سے وہ جن زیادہ نہیں ہے جو ایکس وائی زیڈ کام کرے، اس جن کا مرتبہ ابلیس کے پاس زیادہ ہے جو جن ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی کرائے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، جب کبھی اگر کچھ مسئلہ پیش آ رہا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان میں، غصے سے بات پہلے تو نہ کرو، اگر کسی وجہ سے ہو گئی تو ایک دوسرے کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اپنی جگہ اس وقت کے لیے چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے، یا وضو کر لیں، کیونکہ غصہ ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر شیطان بہت کچھ کرواتا ہے اور پھر بات طلاق اور طلاق اور خلع تک پہنچ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں شیطان خوش ہوتا ہے وہ کام سے، نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ایک ساتھی یعنی ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، یعنی وہ جن بھی اسلام، فاسلمہ کے الفاظ حدیث میں، وہ جن بھی اسلام قبول کر چکا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا برائی کا۔ یہ حدیث ہے 2814 صحیح مسلم 2814۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ الفاظ کیا ہے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ قد وکل اللہ قرینہ من الجن، یقیناً موکل کر رکھا ہے اللہ نے ایک ساتھی جنوں میں سے تمہارے ساتھ۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، شیطان جن، جو وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنے اس مخلوق سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ہمارے نفس کے شر سے بھی اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ شیطان انسان کے دل پر ڈیرہ ڈالتا ہے، یہ حدیث سے معلوم ہو گیا۔ جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے تو وسوسہ پیدا کرنے لگ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ان وسوسوں پر اگر عمل کیا جائے تو یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اس بات کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے خاطر میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف فرما دیے ہیں جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا منہ سے نہ نکالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2528۔ یعنی ہم امت محمدیہ، ہمارے دل میں جو کچھ بھی وسوسے پیدا ہو رہے اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن جو چیز دل میں پیدا ہو رہی اگر ہم وہ گناہ کر دیں، وہ کام کر دیں، زبان سے بول دیں، تو پھر ہمارے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ تو دل میں اگر وسوسے پیدا ہو رہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں بس، کچھ اور اپنا دماغ ادھر ادھر نہ لے جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، یہ چیز کس نے پیدا کی، وہ کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب شیطان کسی شخص کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور شیطانی خیال سے باز رہے، یعنی دور رہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3276۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، شیطان ایسے بھی وسوسے کر جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، اللہ سے فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو اس شیطان کے اس وسوسوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے ہمیں سبق ملا۔ مسلمانوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، حتیٰ کہ کہا جائے گا اللہ نے تو سب کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو کوئی اس قسم کا وسوسہ دل میں پائے تو کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 134۔ مسلمانوں، شیطان وسوسہ ڈالنے میں بہت حد تک بھی پہنچ جاتا ہے، حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس وقت کیا کہنا ہے؟ آمنت باللہ، ہم نے ایمان لائے ہمارے اللہ پر، بس، اور اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے اللہ کی اس شیطان کے ان وسوسوں سے۔ مسلمانوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب تم میں سے کوئی عورت اچھی، تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے، یعنی ہم راستہ چل رہے ہیں اور کوئی عورت سامنے سے گزر رہی اور اس پر پہلی نظر، دوسری نظر تو معاف نہیں ہے، پہلی نظر اچانک پڑ گئی اور وہ اچھی لگی، جسم سے اچھی لگے، اور اس کا خیال دل میں آ جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر واپس ہو, اپنی بیوی سے جماع کرے, کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دل کا خیال ختم ہو جائے گا. یعنی دل میں جو وسوسہ ایسا آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب النکاح میں حدیث ہے, غالباً حدیث نمبر 1403 ہے, صحیح مسلم کتاب النکاح میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہا. یعنی راستے میں نکلے کسی عورت پر نظر پڑے تو فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم گھر آئے, اپنی بیوی سے جمع کرے تاکہ دل سے وہ خیال نکل جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, عمل کرو مسلمانوں, زنا کے قریب نہ جاؤ. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا, اور زنا کے قریب تک نہ جاؤ, یہ بے حیائی کا راستہ ہے, بہت برا راستہ ہے. اللہ نے کہا مسلمانوں من الجنۃ والناس کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر دوں. مسلمانوں الذي يوسوس في صدور الناس کی کر دیا ہوں, جو وسوسے جنات ڈالتے ہیں سینوں میں. من الجنۃ والناس کے بارے میں بھی ذرا سمجھ لو کیا ہے اس کا معنی. یعنی جن لوگوں لوگوں کے دلوں میں شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اور جن بھی ڈالتے ہیں. یعنی انسان میں بھی شیاطین ہوتے ہیں, جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں, یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں پر. سمجھیے مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 112. اس آیت کا ترجمہ ہے مسلمانوں, اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا, ان کا بعض کی طرف ملاوٹ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے, اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے وہ. بس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین نے کہا. اس آیت میں کیا معلوم ہوا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسانوں میں بھی شیاطین ہیں, جنات میں بھی شیاطین ہیں جو وسوسہ کرتے ہیں. آگے سنیے, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جو جن کا وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے, اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی یہاں پر علم ہے مسلمانوں. یہ آیت پیش کرتے ہیں تبلیغی دیوبندی اور بریلوی وغیرہ لوگ, اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کی قسم, اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. 3194 صحیح بخاری حدیث پڑھ لینا, اور قرآن میں 7 مقامات پر اللہ نے کہا اللہ عرش پر ہے. اس میں سے ایک آیت سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استوى. یہ آیت میں اللہ نے جو کہا کہ اللہ رب العالمین رگے جان سے بھی قریب ہے ہمارے, تو اللہ کا علم ہماری رگے جان سے قریب ہے. اس کے بعد والی آیتیں بھی جب آپ پڑھو گے 17-18 تو آپ کو معلوم ہوگا سورہ قاف کی. مسلمانوں اللہ نے کہا اللہ وسوسوں کو بھی جان رہا ہے. حدیث سنو, ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کا ایک ساتھی جنوں میں سے اور اس کا ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2814. جیسا کہ میں بھی آپ کے سامنے بتایا کہ ہر انسان کے اندر ایک جن شیطان ہے جو وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے, اور ایک فرشتہ بھی ہے. جیسا کہ آپ سورہ قاف سورہ نمبر 50 میں آیت نمبر 27 پھر اور ایک آیت ہے جس میں دو مرتبہ اللہ نے قرین کہا, دو مرتبہ قرین کہا. تو پہلے آیت میں جو اللہ نے کہا قرین, لفظ قرین یعنی عربی میں ساتھی کو کہتے ہیں, ساتھی یعنی قرین. تو پہلا جو قرین اللہ نے کہا وہ فرشتہ ہے ہمارا ساتھی, اور جو دوسرا قرین ہے وہ شیطان جن ساتھی ہے. تو اس کا کام کیا ہے؟ فرشتے کا کام کہ ہمارے ہر وہ چیز کو نوٹ کرنا. تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور ہر چیز ہماری درج کر رہے ہیں. جیسا کہ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو لپک کر درج کرنے والے رقیب اور عتید اللہ نے لگا رکھا ہے انسانوں کے ساتھ. اور سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10-11-12 بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کرامن کاتبین تمہارے ساتھ لگا رکھے ہیں اللہ نے, ہر وہ چیز وہ لوگ درج کر رہے ہیں. تو مسلمانوں اللہ رب العالمین تو ہمارے سینوں کا عالم جان رہا ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ لوگ ہماری ہر حرکت کو ہر لفظ کو درج کر رہے ہیں. تو مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے مخلوق میں یہ جو شیطان جن ہمارے اندر ہے ساتھی قرین یہ وسوسہ ڈالتا تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان کے خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے، اللہ اکبر کتنی بڑی بات بول رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ الفاظ کو دہرانے کے بجائے کوئلہ ہو جانا اس سے زیادہ پسند کروں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمانوں کا سفر کرنے کے برابر ہے، اللہ اکبر، یعنی نامشکل آسمانوں کا سفر کرنا، تو ان کے لیے اتنا مشکل ہے وہ باتیں ان کی زبان پر لانا، وہ ایسے کچھ باتیں بول رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5112، ابلیس ایسا مکاری کرتا ہے، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے باتیں دماغ میں ڈالتا ہے کہ پھر وہ باتیں زبان پہ لانا بولے تو بھی اتنا گرا گزرا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو مسلمانوں وسوسے ڈالنے کا کام اس کا ہے، اللہ رب العالمین ہر وسوسے کو جان رہے، ہمارے دلوں میں جو وسوسہ آتا اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نہیں لکھتے ہیں، نہیں لکھواتے ہیں گناہ. اللہ رب العالمین کے ہم بندے جو وسوسہ آئے اور اس پر اگر عمل کریں گے تو ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. مسلمانوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ جو دو صورتیں معوذتین، ان کی مختصر سی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھا، اور اہل حدیث مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ قرآنی صورتوں کی تفسیر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو بیان کر کے کرتا ہے. مولانا مودودی جو تھے، فرقہ مودودیت والے جو لوگ ہیں، جماعت اسلامی جس کا نام ہے، ان لوگوں سے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ تفسیر جو لکھے ہیں مودودی صاحب وہ تفسیر بر رائے ہے، تفسیر بر راوی نہیں ہے. تفسیر بر رائے یعنی ان کے دماغ میں جو سمجھ میں آیا انہوں نے لکھ دیے. اٹالی کے 27th پرائم منسٹر موسولینی جو ڈکٹیٹر تھا، اس کے جیسے ڈکٹیٹرشپ کیے ہیں یوسف علیہ السلام بول کر بولے ہیں مودودی صاحب. مودودی جو تھے انہوں نے اپنی تفسیر جو تفہیم القرآن لکھے اس کے اندر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں کہ نبیوں کو نہیں بخشا انہوں نے، نبیوں کی شان میں گستاخی کیے ہیں، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کیے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے تمام انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے کلام کیا ہے، گستاخی کی ہے ہمارے نبی کی شان میں. مودودی صاحب، مودودی سے بڑا گستاخ رسول کوئی نہیں بولتا ہوں میں، ہے ان سے بھی بہت بڑے بڑے گستاخ رسول ہیں، لیکن انہوں نے تفسیر لکھ کر بہت بڑی گستاخی کی ہے. کیا لکھے انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کس بات کا؟ کہ دجال آئے گا. یہ صرف اللہ کے نبی کی خیالی باتیں، ٹھیک ہے، کہاں ہیں؟ 1400 برس گزر گئے ابھی تک دجال نہیں آیا، ایسے لکھے انہوں نے اپنی کتابوں میں. مسلمانوں دجال اکبر جو ہے، جو کانا ہوگا یعنی ایک آنکھ کا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، وہ آئے گا قیامت سے پہلے. قیامت کی نشانیوں میں سے دجال ایک نشانی ہے، اور بڑی نشانی قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال اکبر جو ہے وہ بڑی نشانی ہے. وہ آئے گا اور اس کا قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. مسلمانوں یہ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں. انشاءاللہ اس عنوان پر عنقریب ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ، تاکہ یہ امت تک پہنچے اور مودودی سے صاحب کی اصلیت بھی پہنچے. ان کو بہت بڑا جان رہے، بہت بڑا مان رہے، سبحان اللہ. یہ خلافت و ملوکیت والوں کی مساجد میں جاؤ، یہ مودودیت فرقے والی مسجدوں میں اگر جاؤ آپ، تو اقامت دین پر ہی زیادہ فوکس کرتے ہو لوگ. دین کو قائم کرنا ہے، سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا ہے، اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604 میں اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور و فکر کرنا ہے ان لوگوں کو، نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جا عطا کیا گیا ہے مجھے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر حدیث رسول ہے. اللہ نے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 19 میں کہا ثم ان علینا بیانا، اللہ نے کیا کہا، قرآن کے نازل کرنے والے ہم، اس کی حفاظت ہم اور اس کی تفسیر کرنے والے بھی ہم. اللہ نے کہا تو قرآن کی تفسیر اللہ ہی نے کیا ہے. ہمارے دلوں میں یہ بات ہے اور ہماری موت تک ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا سب کچھ حق کہا. میرے نبی نے خیالی باتیں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 پڑھ لو مسلمانوں، رب نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے اس وحی کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے میرے نبی کی تعریف میں الفاظ کہا ہے مسلمانوں، اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ خیالی باتیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دجال کو لے کر. یہ دجال ابھی تک کیوں نہیں آیا، پھر 1400 برس گزر گئے، ایسا وہ بولنے لگے. اور یہ دجال سے تعلق رکھنے والی جو حدیثیں ہیں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں مسلمانوں، یہ مودودی صاحب کو نہیں معلوم تھا، ان کو علم نہیں تھا. یہ کہوں گا میں، جرت کی ہے انہوں نے تفسیر لکھنے کی، یہ کہوں گا میں. اصول تفسیر بھی ان کے پاس نہیں تھی، اصول تفسیر جو ہے تفسیر لکھنے کا جو علم ہے جو اصول ہے وہ بھی ان کو نہیں معلوم. قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے مسلمانوں؟ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری کوئی آیت کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی احادیثیں کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم قرآن کی تفسیر کی طرف دیکھیں گے تو صحابہ نے کیسے سمجھے ہیں قرآن کو اور احادیث کو، پھر ہم وہ تفسیر دیکھیں گے. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو جو سمجھائے ہم وہاں دیکھیں گے، سبحان اللہ. ہم تفسیر بر راوی دیکھیں گے، اہل حدیث مسلمان کی شان ہی ہوتی ہے کہ تفسیر بر راوی دیکھتا ہے. تفسیر بر راوی یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تفسیر بر راوی یعنی یہ آیت کی تفسیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی نے سنے، وہ صحابی نے فلاں تابعی کو سنائے، وہ تابعی نے فلاں تبع تابعی کو سنائے، وہ تبع تابعی نے فلاں اور ایک کو سنائے، فلاں اور ایک شخص نے محدث جو حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں وہ محدث یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین، تو محدث نے جس سے حدیث سنے، انہوں نے جس سے حدیث سنے، انہوں نے جس تابعی سے سنے، جس تبع تابعی سے سنے، جو تابعی صحابی سے سنے اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنے، اس کو بولتے ہیں یہ سند ہے. یہ روایت جو ہے اللہ کے نبی سے محدث تک پہنچی، اس کو سند بولتے ہیں، چین آف نریشن. تفسیر بھی راوی، روایت کرنے والے راویوں نے اس آیت کی تفسیر کو ایسے روایت کیا ہے. تو ایسی تفسیر ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن دیگر اور باطل فرقے والے جو 72 باطل فرقے ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3992 کے مطابق وہ 72 باطل فرقے والوں کے پاس تفسیر اپنے دماغ کی تفسیر ہے، اور مودودی صاحب کی بھی تفسیر انہیں انہی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، تفسیر بھی رائے ہے، وہ ان کے اوپینین کے مطابق انہوں نے لکھے. بہت کچھ انہوں نے جو ہے غیر غلط باتیں بولے ہیں اپنی تفسیر میں، جیسا کہ آپ دیکھیے سورہ ملک سورہ نمبر 67 ان کی لکھی ہوئی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں. تفہیم القرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 16-17 میں آپ پڑھ لیجئے، 16ویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھے انہوں نے، صحیح مسلم کی حدیث لکھے کہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھے کہ وہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو اس نے انگلی اپنے آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا فی السماء، وہ حدیث لکھے. لیکن پھر نیچے کیا کرے، صحیح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 115 بھی لکھ دیے، یعنی اللہ کو ہر جگہ ماننے والی عقیدہ ان کا بھی تھا. مودودی صاحب کا بھی وحدت الوجود کا عقیدہ تھا، اللہ کو وہ ہر جگہ مانتے تھے. اٹھا ان کی تفہیم القرآن پرانے نسخے اور نئے نسخے بھی. مسلمانوں ایسے لوگوں کی تفسیریں نہ پڑھو. ہم آپ کے سامنے دیکھے آج الحمدللہ دو صورتوں کی تفسیر مختصر بیان کے، لیکن تفسیر کے لیے ہم نے کیا چیز کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فلاں صحابی نے روایت کیا، وہ حدیث فلاں حدیث نمبر کے ساتھ فلاں حدیث کی کتاب میں درج ہے. یہ اہل حدیث مسلمان کی شان ہوتی ہے، لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، لوگوں کو غیر غلط باتیں بول کے بس حق ہے یہی بول کے جو ہے غفلت میں نہیں رکھتا، گمراہی میں نہیں رکھتا، جیسا کہ اور دیگر باطل فرقے والے رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. میں اس مسجد میں جو بیٹھا ہوں، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ الف الدین مسجد تلسی باغ ناگپور. یہ مسجد کتنی پرانی ہے بھائی؟ بزرگ کوئی ہے تو جان رہے ہوں گے کتنی پرانی ہے، کتنے سو سال پرانی ہے؟ 224 سال پرانی ہے، کنفرم ہے آپ؟ فاروق خان رضوی جو ہے ناگپور کے، اس بندے نے چیلنج کیا تھا 1857 سے پہلے ایک اہل حدیث مسجد دکھا بول کے. 224 سال مائنس کرو 2015 میں سے اور کیلکولیٹ کر لو فاروق رضوی کب سے ہے تمہارے ناگپور میں بیٹھا ہوا وہاں کے الحمدللہ، اور تمہارے ناگپور میں تلسی باغ میں یہ مسجد 224 سال پرانی اہل حدیث مسجد الحمدللہ. تو مسلمانوں، یہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں بریلوی، دیوبندی اور تمام موجودیت والے اور دیگر باطل فرقے والے، ان لوگوں کے بیانات نہ سنو. قرآن کے سورہ نمبر، آیت نمبر بول کے صحابہ کے سمجھ کے مطابق سمجھانے والوں کے بیانات سنو. حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر کے ساتھ کون سے محدث نے کون سی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درج کر دیے، وہ تمام تفصیل بولنے والے مقرر مدرس کے بیانات سنو اور علم حاصل کرو اور اپنا ایمان و عمل نبی اور صحابہ کے مطابق بناؤ تاکہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. مسلمانوں، گمراہ کرنے والے بہت ساری گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، گمراہی کی دلدل میں دھسی ہوئی عوام پہلے سے اس کو اور زیادہ دھسا رہے ہیں. اللہ ہدایت دے فاروق خان رضوی بھائی کو اور دیگر ایسے ہی مقررین لوگوں کو جو اہل حدیثوں کے خلاف میں جو کچھ بھی بول رہے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم اہل حدیث مسلمانوں کو قرآن اور حدیث ویسے سمجھا دے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے سمجھا، اور اللہ ہم کو قرآن حدیث پر ویسے عمل کرنے والا بنائے جیسے خود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے عمل کیا. اور اللہ رب العالمین ہماری آخری سانس تک ہمیں اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ. اللہ ہمیں اس وقت ہمارے پاس ملک الموت بھیجے جب اللہ ہم سے راضی رہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام. اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق. اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن. اللہم اصلح احوال المسلمین في باكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا يا وهاب، ربي يا ربي اياك نعبد واياك نستعين. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا، امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.